الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجوا محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے وابستہ قرار دیا ہے، اس کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے نام پر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر اس فرش اعضا پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس ہدف کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے، نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، اس دنیا سے ہمارا اختتام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ سید الشہداء نواسِ رسول کے اتنے القاب ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک ایک لقب سے ان کی شخصیت کا، ان کے کام کا، ان کے مقام کا اظہار ہوتا ہے، اور جو لقب سب سے زیادہ مشہور ہے ہمارے پاس وہ سید الشہداء ہے، یعنی گروہ شہداء کے سردار۔ یہ کہ سید الشہداء کا لقب تعبیر کیا گیا، یہ خود مصائب کا ایک طولانی حصہ ہے کہ اسلام میں کس کس کو سید الشہداء کہا گیا، اور یہ جو شہادتوں کا سلسلہ ہے اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، خود شہادت کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن یہ مقام ایک ایسا مقام ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس شہادت کے اوپر آگ جی آنکھیں گریاں ہیں۔ سید الشہداء نے کس کام کو انجام دیا، اور ایک عزادار ہونے کے ناطے میں اور آپ جو سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنے آئے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو سید الشہداء کے راستے پر چلنے کے لیے تیار کریں تو کن خطوط پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کون سی خصوصیات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، ان تمام مباحث کو ہم نے ایک عنوان کے اندر رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا مختصر پس منظر کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا۔ آج تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتے ہوئے اس عنوان پہ، جس کو ہم پیروان امام کربلا سے ظہور تک تعبیر کر رہے ہیں، انشاءاللہ چند آرائز پیش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے خلوص میں خدا نے متعال اضافہ فرمائے، اور اس عبادت کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سید الشہداء کا لقب وارث الانبیاء ہے، اور شاید زیارت بارسہ سے بڑھ کر صریح بیان اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولو العزم انبیاء کا نام لے لے کر اس زیارت نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ سید الشہداء ان تمام انبیاء کے وارث ہیں. ان انبیاء کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے, پھر وراثت کس چیز کی ہے؟ اور ایک ایسی وراثت ہے جس کا اختتام نہیں ہے. یعنی آج تک میں اور آپ اس زیارت وارثہ کے ذریعے سے اس بات کا مقرر اعلان کر رہے ہیں, السلام علیکا یا وارثہ آدم صفت اللہ. یہ کس قسم کی وراثت ہے؟ اور ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ یہ ایک نظریاتی معاملہ ہے, تھیوریٹیکل ایشو ہے کہ سید الشہداء کی وراثت کس قسم کی وراثت ہے. لیکن یہ نظریے سے نکل کر عمل میں ہم سے اس لیے مرتبط ہے کہ ہم عزاداراً سید الشہداء ہیں. وہ کون سی وراثت تھی جس کی دفاع کے لیے سید الشہداء کربلا تشریف لے گئے, اور اس وراثت کے دفاع میں سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کے بہترین انسان جمع ہو گئے, اور ان بہترین انسانوں کا ذکر کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ کا اور ہمارا انتخاب کر لیا. کیا ہمارا ان سے رابطہ نہیں بنے گا؟ یعنی ہمارے پاس آج کل فزکس کی دنیا میں بھی یہ ثابت ہے کہ انسانوں کا دوسرے انسانوں سے رابطہ بن سکتا ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہو اور رابطہ بنے تو کوئی سمجھے کہ یہ کہانی ہے. نہیں, کہانی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے محترم برادر انگلش میں تقریر کے دوران کوانٹم فزکس کا ریفرنس دے رہے تھے. کوانٹم فزکس میں یہ بات بہت آسانی سے ثابت ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کے باوجود دو انسانوں کا رابطہ بن سکتا ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر میں ہر روز کہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, میرا امام حسین سے رابطہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور یہ رابطہ کس قسم کا رابطہ بنے گا؟ اذان محترم, ہمارے پاس ہر چیز سے رابطہ بنانے کے لیے کوئی امکان موجود ہے. آپ کے لیے بہت آسانی ہے اس بات کو سمجھنا کہ بچوں کو کوئی بھی شوق ہو سکتا ہے. مثلا کوئی بچہ بائی سائیکلس کا شوقین ہو سکتا ہے, کوئی بچہ گاڑیوں کا شوقین ہو سکتا ہے, بڑے بھی ایسے ہو سکتے ہیں. کسی بھی چیز سے کوئی انسان تعلق بنا سکتا ہے. لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے سید الشہداء سے, جن کے نام پر میں اور آپ گھروں سے نکلے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ شاید یہ دنیا کی واحد رسم اور یہ دنیا کا واحد دستور ہے جس میں کوئی دعوت پہ باہر نہیں آتا, بلا دعوت کے باہر آئے. آپ کو کسی نے انویٹیشن لیٹر نہیں بھیجا, اور آپ نہیں ہیں, کروڑوں انسان ایسے ہی ہیں جو بلا دعوت باہر آئے. یعنی نہ صرف یہ کہ دعوت پہ باہر نہیں آئے, بلا دعوت باہر آئے, کوئی دھمکی دے کے گھر میں روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکے گا, کوئی یہ کام نہیں کر سکے گا. اور دنیا میں جتنے ظالم و جابر آئے جنہوں نے کوششیں کی کہ ظلم اور جبر اور بربریت کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عزا کو روکیں, سختی سے ناکام ہو. یہ جو تعلق ہے, اس تعلق کا خلاصہ کیا ہے؟ اور میں یہاں پر خاص کر اس بات کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اس تعلق کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو کہاں پہنچنا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ آپ کا اور ہمارا پرسپیکٹو عزاداری میں شرکت کرنے کے دوران بہت واضح ہونا چاہیے. ہم کیوں شرکت کرنے آئے؟ بہت سادہ سی باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن شاید وقت اس بات کا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پیچیدگی میں چلے جانا چاہیے. اگر ہم اور آپ اس بات کو مکمل تشریح, مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ کچھ ہی وقت کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے سامنے اس قسم کے سوالات رکھیں گے اور رکھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے پوری دنیا کے اندر اس بات پہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جو عزا 1400 سال کے بعد بھی ہو رہی ہے, اس کا ہدف کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ اگر ہم سے کوئی سوال پوچھتا تھا اور ہم ایک سادہ سا جواب دے دیتے تھے, وہ سادہ سا جواب بعض وقت کافی ہوتا تھا. اچھا, اب آج کا زمانہ جو ہے وہ پیچیدگی کا زمانہ ہے, آج کمپلیکیشنز ہیں. لہذا اگر آپ نے اس سوال کو اس اجمال کے اندر جواب دیا, بہت بریفلی آپ نے ایک جواب دیا کہ ہم پرسہ دینے آئے ہیں, آپ کا جواب 100% صحیح ہے, اور کل میں نے عرض کیا کہ جامع ترین جواب ہے, لیکن آپ کو دنیا کے سامنے تشریح کرنی پڑے گی. اس پرسہ دینے کا دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا پرسہ کس انداز کا ہے؟ اور بہت خلاصہ کرتے ہوئے ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ پرسہ دینا اور یہ غم کرنا, یہ پیسو ہے یا ایکٹیو ہے؟ یہ آپ خود سے قبول کر رہے ہیں, جس کو ہم لوگ عربی میں انفعال کہتے ہیں, کسی نے کوئی عمل انجام دیا آپ نے قبول کر لیا, آیا یہ ہے؟ یا یہ آپ کا پرسہ دینا یہ کوئی فعالیت ہے, یہ کوئی تحرک ہے؟ آپ اس کو کیسے تعبیر کریں گے؟ آپ اس کو انفعال کہیں گے, قبول کر لینا کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ظلم کیا ہے اور آپ یہاں پر اس ظلم کو قبول کرنے کے بعد اس کے غم میں بیٹھے ہیں, یا نہیں کچھ اور بھی ہے؟ اگر کچھ اور ہے تو وہ کچھ اور کس طریقے سے ہے؟ بس دو بنیادی سوال ہیں یہاں پر جو میں آج اس سوالات سے شروع کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ وراثت کون سی ہے جس کے لیے سید الشہداء نے میدان کربلا کے اندر جان دی ہے, دنیا کے بہترین اصحاب نے ان کا ساتھ دیا ہے, اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں دنیا کے بہترین اصحاب نے, یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے, یہ وہ جملہ ہے جس کے اوپر سید الشہداء نے خود شہادت گواہی دی ہے کہ ہاں مجھے جو اصحاب نصیب ہوئے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے, اور ہم سب بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے اصحاب تھے جن کا تذکرہ ہم کریں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ وراثت کون سی ہے جس کے لیے سید الشہداء میدان عمل کے اندر تشریف لائے, دوسرا یہ کہ آپ اس وراثت کے اوپر دی جانے والی شہادت کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کا کوئی رشتہ بنا یا نہیں بنا؟ اگر کوئی رشتہ آپ کا بنا, وہ رشتہ کتنی دیر کا ہے؟ بس اتنا کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے یہاں تشریف لائے اور گھر تشریف لے گئے اور کام ختم ہو گیا, یا نہیں اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے؟ میں ان 2 سوالات کے اوپر گفتگو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ہم جانتے ہیں سید الشہداء کا رشتہ انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی مادی رشتہ نہیں ہے, یہ ان کے اہداف کا رشتہ ہے. یہ وراثت کسی مال کی نہیں ہے, یہ وراثت دنیا کی کسی چیز کی نہیں ہے, یہ وراثت اہداف کی وراثت ہے. جس ہدف کے لیے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, اسی ہدف کے لیے سید الشہداء نے کربلا میں جان دی ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے, چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, اور چاہے وہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. اسلام کا ہدف کیا ہے؟ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت بھی آپ کا زیادہ نہ لوں, لیکن چند بنیادی باتوں کی طرف کچھ نہ کچھ اتنا بیان ہو جائے کہ ہم اجمالی صورتحال سے باہر نکل آئیں. ہم ایک اجمالی جواب دے رہے ہیں, وہ یہ کہ سید الشہداء نے انہی اہداف کی خاطر جان دی, قربانی دی کربلا کے میدان میں, جو اہداف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے. وہ اہداف کیا تھے؟ اب یہاں پر ایک اجتماعی علوم کا ایک نقطہ ہے, سوشل سائنسز کا ایک نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں معمولاً جو پولیٹیشنز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی تشریح کیے بغیر اس کو لوگوں کے ذہنوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے نہیں معلوم کتنی پولیٹیکل اسپیچز کے اندر ڈیموکریسی سنا ہوگا, اور آپ نے ایسی 2 پارٹیز سے ایک ہی وقت میں ڈیموکریسی سنا ہوگا جن کا ایک دوسرے سے 180 ڈگری کا ڈفرینس ہوگا, اور یہ بھی ڈیموکریسی کہہ رہا ہوگا اور وہ بھی ڈیموکریسی کہہ رہا ہوگا. کیا آپ نے کبھی سنا کہ یہ لوگ تشریح کریں کہ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کریں گے. یہ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ چاہیں گے کہ ہم جب یہ ڈیموکریسی کہیں ہر سننے والا اپنی مرضی سے مطلب لے لے اور سمجھ لے کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, جبکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے, وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں الفاظ کو تشریح لیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ میں اور آپ اپنی اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کر لیں اور سمجھیں گے جو بولنے والا یہ وہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آیا دین اسلام اس کی اجازت دے گا ہمیں؟ نہیں, قطعاً نہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اہداف انبیاء کی خاطر سید الشہداء نے جان دی, تو فوراً ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے, وہ اہداف کون سے اہداف تھے؟ اور پھر اور میری یہ عادت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بار بار ان 10 دنوں میں سوال رکھتا رہوں گا, اور ان سوالوں میں سے کچھ کے بہت اچھی طریقے سے جواب دوں گا اور کچھ کے جواب پورے نہیں دوں گا, تاکہ آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں, پھر ایک اور بات بھی سوچنی پڑے گی. وہ جو اہداف انبیاء ہیں جن کا بھی ہم تذکرہ کریں گے, آیا ہماری زندگیوں کے ہدف وہی ہیں؟ ہم انہی اہداف پہ چل رہے ہیں؟ ہدف کسے کہتے ہیں, ہدف پہ چلنا کسے کہتے ہیں؟ بہت تفصیل میں جائے بغیر تیزی سے گزارتے ہوئے چند نکات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے, کبھی بھی میں اعتراف نہیں کروں گا کہ کوئی برا ہدف میری زندگی کا ہدف ہوگا. بھئی میں کیوں اعتراف کرنے لگا؟ آپ مجھ سے پوچھیے آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے, میں آپ کو بہت اچھے اچھے جملات بتاؤں گا. اللہ کرے کہ وہ اچھے جملات صحیح نہیں ہوں, لیکن کم سے کم بتانے کی حد میں اچھے جملات بتاؤں گا. اچھا, بعض اوقات انسان کے ساتھ مشکل یہ آتی ہے کہ بعض اوقات وہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے, دوسروں کو سنا رہا ہوتا ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. بعض اوقات مشکل یہ آتی ہے کہ خود اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس بات کا قائل ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات انسان کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ میرا اہداف ہیں, یہ میرا اہداف ہیں, خود اندر سے سمجھ رہا ہوتا نہیں یہ ہدف میرا ہدف نہیں ہے. بعض اوقات یہ جملات اتنے دہراتا ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا یہی ہدف ہے, اب کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ کرنا ہوگا اس کے سامنے پوری تفصیل سے واقعے کو بیان کرنا پڑے گا اور پوچھنا پڑے گا کہ واقعی یہ تمہارا ہدف ہے. اب میں کیا کوشش کروں گا؟ یہ کوشش کروں گا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے. ہدف کسے کہتے ہیں ہم؟ اس میں بہت ساری تعریفیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک سادہ سی بات کہتے ہیں, ہدف وہ چیز ہوتی ہے جس کو کرنے کے بعد, حاصل کرنے کے بعد انسان دل سے مطمئن ہو جاتا ہے, دل سے مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری اچیومنٹ ہے, یہ میری اچیومنٹ ہے. یعنی اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اگر بس وہ ملے اور باقی کچھ نہ ملے, اسے کوئی صدمہ نہیں ہوگا, اسے کوئی غم نہیں ہوگا. اب میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہونا چاہیے جو اگر آپ کو مل جائے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا, اور باقی چیزوں کے کھونے پر آپ کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. اور کتنا خوبصورت وہ جملہ ہے سید الشہداء کا دعا عرفہ کے اندر, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. خدا ہدف ہے, خدا ہدف ہے کہ جب خدا کو پا لیا تو سب کچھ بھی کھو دیا. اور جب میں کہہ رہا ہوں سب کچھ بھی کھو دیا, تو اس میں سے ایک حصہ علی اصغر ہے. تو سید الشہداء فرماتے ہیں رزن بقضاء, اے خدا میں راضی ہوں کیوں میں نے تجھے پا لیا. اور بڑا عجیب مصائب کا ایک جملہ ہے, گرچہ مصائب کا ظاہر وقت نہیں ہے ابھی, لیکن مصائب کا وہ جو بڑا عجیب جملہ ہے جو شاید حضرت علی اصغر کی لاشے کے اوپر ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی اکبر کے لاشے پر ہے, کہ فرمایا خدا تو جانتا ہے کہ یہ غم میرے لیے کتنا بڑا ہے, لیکن میں مطمئن ہوں چونکہ تو دیکھ رہا ہے, تو دیکھ رہا ہے. اذان محترم, مجھے اور آپ کو بہت تفصیل سے اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارا ہدف کیا ہے. ہم لوگ اپنی گفتگو کے اندر, اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے پھنس گئے ہیں, اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے کلاسیفائی نہیں کر پائیں گے ہمارا پہلا ہدف کون سا ہے, ہمارا دوسرا ہدف کون سا ہے. اچھا, یہ علیحدہ انسانوں کی مشکل ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں ان کے اہداف بدلتے رہتے ہیں, اہداف بدلتے رہتے ہیں. مثلاً جو بچے ابھی ٹین ایج کے اندر ہیں ان کے اہداف کیسے ہوں گے, اور جو بچے ٹین ایج سے نکل کر اپنی جوانی میں داخل ہو گئے ہیں, بلوغ کو, بلوغ کے مرحلے میں آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے اہداف کیسے ہوں گے, اور جو اس سے نکل کر پروفیشنل لائف کے اندر داخل ہو چکے ہیں उनके अहदाफ क्या एक ही होंगे? और जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी पर आ चुके हैं या उनकी जिंदगी बहरहाल 40 साल के ऊपर जा चुकी है, क्या उनके अहदाफ वही होंगे जो 15 साल के बच्चे के अहदाफ होंगे? मैं इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, लेकिन सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हम लोग हर 5-10 साल के बाद अपनी जिंदगी के अहदाफ तब्दील करते हैं, और 5-10 साल के बाद जब अहदाफ को तब्दील करते हैं तो पिछले अहदाफ हमें बचकाना लगते हैं। आप 9 साल के बच्चे के अहदाफ देखिएगा, 9 साल के बच्चे के लिए शायद हदफ यह होगा कि अगर फलां गाड़ी मिल जाए ना तो गोया समझ लो जैसे बड़े के लिए जन्नत में आ गया, और जब बच्चा 15 साल का होगा तो उस गाड़ी को देख के क्या कहेगा कि ये जिंदगी के हदफ के लिए सही है, वो हंसेगा कि मैं किस खिलौने के ऊपर जिंदगी गुजार रहा था। और मैं बिल्कुल मुतमइन हूं कि आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जब आप अपनी उम्र के खास हिस्से में पहुंचते हैं तो पिछली जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खिलौना नजर आता है कि किस खिलौने के ऊपर जिंदगी गुजार दी हमने, इससे पहले कि आप और मैं उस स्टेज में दाखिल हों जिसके बाद पीछे मुड़े तो लगे कि हम बच्चे थे और हम खिलौनों पर जिंदगी गुजार गए। इससे पहले कि यहां पहुंचे अपने अहदाफ को सही करें, अपनी जिंदगी के लिए ऐसे अहदाफ बनाएं जिनको 40 साल बाद भी आप देखें आपको अफसोस ना हो। और मैं 40 साल बहुत कम कहा है आपसे, 40 साल बहुत कम है। एक नुक्ता इस हदफ से मरबूत आपकी खिदमत में और अर्ज करूंगा जिसका ताल्लुक प्लानिंग से है, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं हदफ अंबिया के ऊपर दोबारा वापस आऊंगा, अभी प्लानिंग के बारे में सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करता चलूं, ये जहां आप बैठे हैं और ये जो दुनिया हमारे साथ है ये सब प्लानिंग के हिसाब से मास्टर्स समझे जाते हैं कि मास्टर प्लानर्स हैं दुनिया के लिए, और इनकी बहुत सारी एक्सपोर्ट सिर्फ इस बात के ऊपर हैं कि ये दूसरों को प्लानिंग करके देंगे। मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आती, ये लोग इतने अच्छे प्लानर्स हैं, अपनी दुनिया के लिए बहुत खूबसूरत प्लानिंग्स करते हैं और बाज़ोका 100-100 साल की प्लानिंग में कामयाब भी हो जाते हैं, ये लोग अपनी आखिरत के लिए प्लानिंग क्यों नहीं करते? आप कहेंगे ये आखिरत के लिए इसलिए प्लानिंग नहीं करते कि उसके मोतकिद ही नहीं है। आप तो मोतकिद हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों 40 साल की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या हमने 40 साल पे खत्म हो जाना है? अगर हम अबदी हैं और हम खालिदीन अफीहा हैं तो फिर हमारी प्लानिंग खालिदीन अफीहा के लिए क्यों नहीं है? हमारी प्लानिंग अबदी के लिए क्यों नहीं है? अगर मैं वो होता जिसने 60 साल में मरना होता और मैं प्लानिंग 60 साल की करता तो मैं अकलमंद इंसान था, लेकिन अगर मैं वो होता जिसने 60 साल में मरना और प्लानिंग 50 साल की करता तो लोग मुझे बेवकूफ कहते, क्योंकि उस 10 साल की प्लानिंग मैंने नहीं की है जो मेरी जिंदगी का कमजोरी का दौर होगा। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, जब हमें पता है कि हम लाखों साल के हैं तो प्लानिंग 40 साल की क्यों कर रहे हैं? लाखों साल की प्लानिंग करें। आप कहेंगे लाखों साल की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? खुदा तआला ने ये खूबसूरत निजाम खल्क किया है, वो कहता है तुम इस 60 साल को अच्छी तरह गुजार दो, लाखों साल का बंदोबस्त मैं खुद कर दूंगा। उसने हमें बहुत बड़ी एक फैसिलिटी दे दी है, उसने नहीं कहा मुझसे कि मैं अपनी बरज़ख की जिंदगी में तय करूं कि मैं वहां पर किन गलियों में चलूंगा, उसने कहा तुम उसकी परवाह नहीं करो। उसने नहीं कहा कि मैं कयामत के लिए अपने लिए तय करूं किन वादियों से गुजरूंगा, उसने कहा मंसूबाबंदी की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ एक काम करो, ये जो 50-60 साल इस दुनिया में रहोगे ना इसको संभाल लो, अगर तुमने इसको संभाल लिया मेरी खातिर मैं तुम्हारी बर्ज़र और आखरत संभाल लूंगा तुम्हारी खातिर, सब संभाल दूंगा। हिजान मोहतरम हदफ बनाए अपनी जिंदगी के अंदर, उस हदफ पर लेके चले। आपको नहीं मालूम वक्त कितना बाकी है, अभी शायद वक्त बिल्कुल खत्म हो गया हो, किसी को क्या पता, क्या हमारे पास गारंटी है कि हम लोग घर वापस पहुंचेंगे? तो अभी अपना हदफ तय करें अपनी जिंदगी के अंदर, ऐसा हदफ जो अगर आपको नसीब हो जाए उसके बाद फिर कुछ नसीब हो या ना हो आपको कोई अफसोस नहीं है फिर। और ये सईदुल शहदा की जिंदगी, अंबिया ने कुछ अहदाफ बनाए, वो अहदाफ क्या बनाए हैं, मुख्तसर तरीन जो ताबीरात हो सकती हैं उसमें अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुमकिन कोई ये सोचे कि अंबिया ने हदफ ये बनाया था कि तमाम लोग अल्लाह की बंदगी करें, ہاں یہ عبارت بالکل صحیح ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ کیا کریں. یہی وہ فرق ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں اس کو مقرر عرض کرتا ہوں, اور اس کو عرض کرتے وقت مجھے ایک لطف آتا ہے, مجھے ان چیزوں کو یاد کر کے بہت اچھا لگتا ہے جہاں میں نے کسی سے کچھ سیکھا ہے, اور مجھے توقع یہ ہے کہ اگر میں اس کو یاد رکھوں گا تو خدا یہ لمحات میرے اوپر بار بار لے کر آئے گا جو مجھے سیکھنے کا موقع ملے انشاءاللہ تعالی. پروفیسر کرار صاحب بہت قابل احترام شخصیت, کراچی میں ہوا کرتے تھے اور ایک محفل کیا کرتے تھے ہر منگل کے دن, اور اس کے اندر ایک دفعہ یہ گفتگو آئی تھی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور جب اس کے ترجمے کے اوپر پہنچے تو فرمایا اور ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ مشہور یہ ہماری عبادت کریں. یہ جملہ ہمیشہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. تو آپ پورے دن میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا, اس کا بہت سلیس اردو میں ترجمہ کیا, اور ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. صرف عبادت نہ کریں, بندگی کریں. بندگی 24 گھنٹے کا کام ہے, سوتا ہوا آدمی بھی بندہ خدا ہے, چاہے ظاہری عبادت کرے چاہے ظاہری عبادت نہ کرے. جیسے ابھی آپ کے دوست فرما رہے تھے کہ آپ اس محلے کے اندر لوگوں کا خیال کریں, آپ سید الشہداء کی سفیر ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ اس محلے کے اندر کہیں کوڑا نظر آیا, لوگ کہیں یہاں پر امام حسین کے ماننے والے گزرے تھے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو یہاں پہ ڈسٹربنس ہو, کوئی پریشانی ہو لوگوں کو, اور لوگ پوچھیں ایک دوسرے سے کہ بھئی یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے, اور کوئی ان کو بتائے کہ یہ 10 دن محرم کی مجالس ہو رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے پریشانی ہوئی. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نظم و ضبط دکھانا چاہیے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں, سید الشہداء نے عاشور کے دن جب لشکر بنایا تو لشکر کے 3 حصے تشکیل دیے, جیسا کہ عرب لشکر بناتے تھے. کتنے افراد تھے سید الشہداء کے پاس؟ مشہور تعبیر کے مطابق 72. غیر مشہور ترین تعبیرات بھی جمع کریں, 200 سے اوپر کوئی نہیں کہے گا. اتنے سے لشکر میں 3 حصے کہاں بنتے ہیں؟ اگر مثلا مولا کائنات نے جنگ صفین کے اندر میمنہ میسرہ اور قلب بنایا تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے, 40,000 سے اوپر کا لشکر تھا وہاں. میمنہ میسرہ قلب, سیدھے ہاتھ کا حصہ اور الٹے ہاتھ کا حصہ اور قلب لشکر درمیان کا حصہ, یہ 3 حصے سمجھ میں آتے ہیں. سید الشہداء 72 یا 100 یا 150 افراد کے ساتھ کھڑے تھے, لیکن جب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نہیں, میمنہ میسرہ اور قلب, 3 حصے. تو میں جب اس کو دیکھا پہلی دفعہ تو میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ امام نے ہمیں نظم و ضبط کا درس دیا, امام نے ہمیں سکھایا کہ آرگنائز رہو. معلوم ہے کہ اس کے 3 حصے بننے سے جنگ کا نقشہ تبدیل نہیں ہوگا, لیکن امام نے فرمایا کہ نہیں, آرگنائزیشن, نظم و ضبط اپنی جگہ پہ باقی رہنی چاہیے. آپ بھی یہی کریں. آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں. میں معمولاً یہ درخواست کیا کرتا ہوں, خود بھی کوشش کروں گا, اپنے جوتے بھی غلط جگہ پہ مت اتاریے گا. آپ امام کے ماننے والے ہیں, آپ ان امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. عزیزان محترم, مجھے صرف ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال کو دیکھتے ہوئے, ہم ایک ایسے خزانے پر ہیں جس کی قیمت ہمیں نہیں معلوم. ایسا خزانہ ہم دنیا میں ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں جس کی قیمت ہمیں نہیں معلوم, اور چونکہ ہمیں قیمت نہیں معلوم تو دوسروں کے معمولی معمولی پتھروں سے متاثر ہو رہے ہیں, اپنے ذخائر کو نہیں پہچانتے. میرے سامنے جب کوئی کہتا نا ابراہم لنکن نے یہ کہا, اور نہیں معلوم چارلز ڈکنز نے یہ کہا, اور فلاں نے یہ کہا, میرا دل بعض اوقات خون کے آنسو رونے لگتا ہے. افسوس, میں نہیں کہہ رہا ان کی اچھی بات نہیں لینی چاہیے, نہیں, اچھی بات لے لینی چاہیے. الحکمت الضالۃ المومن, مولانا کائنات نے ارشاد فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ ہے، لیکن حکمت تو ہو پہلے جس کو آپ لینے کی کوشش کریں، اور جب اس کا اوریجن آپ کے پاس رکھا ہوا ہے دوسرے سے آپ بھیک مانگ رہے ہوں، یہ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں آپ کو پانچویں امام کی صحیح مستند روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صلی اللہ مولا فرماتے ہیں شرقو ام غربو لن تجدو علما نافعا الا عندنا. آپ کو بتائے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ دنیا کا سینٹر کہلایا جاتا ہے بعض پرسپیکٹیوز میں، کہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ دنیا کے سینٹر کے اندر ہے. امام نے ایک روایت کے اندر پوری دنیا کا احاطہ کیا اور فرمایا مشرق میں جاؤ. اب اگر کوئی حجاز کے اندر بیٹھا ہے، تشریف فرما ہے اور کہہ رہا ہے مشرق میں جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہاں تک چلے جاؤ؟ آج کے زمانے کے کوریا تک چلے جاؤ، کہ فوری اس کو ہوتے ہوئے تم جاپان اور کوریا تک پہنچ جاؤ، وہاں تک پہنچ جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا یا مغرب میں جاؤ. آج کے زمانے میں مغرب میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ کی مغربی سرحدوں تک پہنچ گئے. فرمایا شرقو ام غربو، مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. مفید علم ہمارے پاس ہے جو انسان کو فائدہ دے، علما نافعا، علم نافع جو انسان کو فائدہ دے. ایک وہ علم ہے جس کا انسان کو فائدہ نہیں ہونا ہے، انسان کی ابتلاعات میں اضافہ ہونا ہے، مشکلات میں اضافہ ہونا ہے. امام فرمائے جو علم انسان کو فائدہ دے وہ ہمارے پاس ہے. آپ اس علم کی طرف جائیے، اپنی زندگی کا ہدف معین کریں، ایسا ہدف جو آپ کو مل جائے تو آپ خوش ہوں، اور کچھ نہ ملے تب بھی آپ خوش. اور ممکن ہے آپ کہیں کہ میں ایک ہدف نہیں بنا سکتا، تو تین لائنز بنائیے، تین لائنز بنائیے. ٹاپ پرائیورٹی اس کو حاصل ہے، سیکنڈ پرائیورٹی اس کو حاصل ہے، تھرڈ پرائیورٹی اس کو حاصل ہے. اور تینوں کو میں آپ سے درخواست کروں گا ایسا بنائیے گا کہ جو اگر مل جائے تو آپ خوش ہوں، اور باقی کچھ بھی نہ ملے تو آپ کو کوئی افسوس نہ ہو. اب آپ بتائیے آپ کا ہدف کیا ہے. اور میں چونکہ ٹیچنگ کرتا رہا ہوں زندگی کے بڑے حصے میں، تو میری عادت سی پڑ گئی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اسائنمنٹ دیتا رہتا ہوں. یہ آج کا اسائنمنٹ ہے، آپ میں سے کچھ لوگ کریں گے اور کچھ لوگ نہیں کریں گے. یہ بھی ہم ٹیچرز کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ پوری کلاس کے اندر سارے بچے کام نہیں کرتے، اور آپ یقیناً بچے نہیں ہیں، آپ بہت بزرگوار ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سب لوگ غور نہیں کریں گے، لیکن امید یہ رکھوں گا کہ فرش اعضاء کے صدقے میں خدا ہم سب کو توفیق دے دے انشاءاللہ. آپ سب غور فرمائیں اس کے اوپر، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے. سید الشہداء نے ہدف رکھا ہے. کیا ہدف رکھا ہے سید الشہداء؟ وہی ہدف جو انبیاء نے رکھے ہیں. انبیاء نے کیا ہدف رکھا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک جملہ کہ انسان اللہ کی بندگی کرے. یہ جامع ترین تعبیر ہے. جب انسان اللہ کی بندگی کرے گا تو کمال بھی حاصل کرے گا، قربتاً اللہ اس کو نصیب ہو جائے گا، تزکیہ نفس اسے نصیب ہو جائے گا. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ بندگی کا. یہ بندگی کون سے بندے کرتے ہیں؟ آیا ہر انسان بندگی کرتا ہے کیا؟ آج کی 7 ارب انسانوں کو دیکھیے کس کی بندگی میں مشغول ہے. قرآن کریم نے بہت نفیس ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی، ہر آیت نفیس ہے، لیکن یہ آیت کریمہ بہت ہی عجیب ہے. اور جب ہم ایسی سوسائٹیز میں جاتے ہیں جہاں کنزیومرزم کے اوپر اصرار بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آیت کریمہ بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے. فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ ہوا و ہوس کو خدا بنا لیا کیا مطلب؟ جو اس کی ہوا و ہوس کہتی ہے بس یہ وہی کرتا ہے، یہ اس کا خدا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے برادر محترم فرما رہے تھے کہ جو ہماری دنیا ہے وہ کیا ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے، اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے لوگوں کے اوپر ایک بمباری ہو رہی ہے کہ وہ اپنی ہوا و ہوس کو فالو کرے. انسانوں کو ہوا و ہوس کا پجاری بنا دیا انہوں نے. خدا نمتال کی بندگی اس کے بالکل مقابلے میں جائے گی. جو ہوا واوس کا پجاری ہوگا وہ کبھی خدا کا بندہ نہیں بن پائے گا. یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کا بندہ بنے. اللہ کا بندہ بنتا کیسے ہے؟ پہلی چیز جو انسانوں کو چاہیے وہ عدل ہے. ظلم ہوگا تو کسی اور کا بندہ ہوگا. زمین پہ عدل چاہیے, یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے انبیاء کی. یہاں کوئی جبر نہیں ہے. انبیاء یہ نہیں کرتے کہ ایک انسان کو پکڑیں گے اسے کمال پہ پہنچا دیں گے زبردستی. نہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے یہاں پر. سب کچھ ارادے اور اختیار سے. اگر چند انسانوں کو ارادے اور اختیار سے کمال کی طرف جانا ہے تو صرف ایک راستہ ہے, زمین پہ عدل ہونا چاہیے. اگر عدل نہیں ہوا تو کوئی بندہ خدا یہاں نہیں بنے گا. پھر سب ہوا ہوس کے بندے بنیں گے. اور یہ جو آپ اس وقت کی دنیا دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ جو ہماری دنیا ہے یہ اللہ کی بندگی میں ہے اس وقت؟ یعنی اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی کہے یہ اللہ کی بندگی میں ہے, یہ شیطان کی بندگی میں اس وقت, تو زیادہ تر دنیا ہم کو نظر آئے گی کہ ہاں یہ اس وقت کسی اور کی بندگی میں ہے. اور اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وقت بہت کریٹیکل ہے, بہت کم بھی ہے, اور چونکہ کچھ مقدمات طے کرنے میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے, لہذا میں آج تھوڑا سا ٹائم اپنا بڑھاؤں گا. ویسے شروع سے تھوڑا سا کم ہوا تھا, میں کوشش کروں گا اس کو کور بھی کروں گا اور آپ کو جلد فارغ کروں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد عجل فرجہ. مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خدا متعال چاہتا ہے روئے زمین کے اوپر عدل رہے. عدل نہیں ہوا, ظلم ہوا, انسان کمال حاصل نہیں کریں گے. یہ جو عدل کی اہمیت ہے اتنی شدید ہے کہ آپ اور میں 124,000 انبیاء, تمام معصومین علیہ السلام, ان سب کے ماننے والوں کی ہزاروں لاکھوں سال کی قربانیوں کے بعد جس امام کو آتا دیکھ رہے ہیں, ان کا جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ یہی عدل ہے. یہی عدل ہے. یعنی آپ یقین فرمائیے, یہ روایت میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں, یہ تمام اسلام کے مکاتب فکر کے پاس موجود ہے اور مستند ترین روایات میں سے اپنی زندگی بھر اس کو سنا ہے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأت ظلما وجورا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اس روایت نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ زمین کو نماز پڑھنے والوں سے بھر دیں گے؟ کیوں نہیں کہا؟ کیا عدل کرنے والے نماز نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. یہ کیوں نہیں کہا مولا تشریف لائیں گے, زمین کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں سے بھر دیں گے؟ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ عدل کے نتیجے میں شاید یہ بھی ہو جائے گا, لیکن ٹاپ پرائیورٹی جو امام نے اپنے سامنے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور جیسے ہی وہ عدل و انصاف سے بھریں گے, انسانوں کے اندر جو خدائی صفت موجود ہے وہ خود بخود ان کو کمالات کی طرف لے جانا شروع کر دے گی اپنے ارادے اور اختیار سے. یہ ہدف انبیاء ہے, زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا. آپ اور میں ہدف انبیاء کے راستے پر قربانی دینے والے سید الشہداء کے عزادار ہیں. آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہدف میرا اور آپ کا ہدف ہے. اس ہدف کو کہاں سے شروع کروں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں بالکل فنڈامنٹلز کے اوپر جائیں ہم لوگ. کسی بات کو ابہام میں نہیں رکھنا چاہ رہا میں آپ کی خدمت میں. زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے 124,000 انبیاء آ گئے, قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے گئے, سید الشہداء تشریف لائے, اس کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. ان کے فرزند تشریف لائیں گے, اس وقت بھی تشریف لائیں تو ہزار سال سے اوپر انتظار ہو چکا ہے, لاکھوں لوگ ان کے انتظار میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. لاکھوں میں بہت کم کہہ رہا ہوں. وہ تشریف لائیں گے, زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. آپ ان کے ماننے والے ہیں, آپ نے زندگی میں کس چیز کو ہدف بنانا ہے؟ آپ اس ہدف کو حاصل کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے فرض کرو میں یہ ہدف لے لیتا ہوں, زمین کو عدل انصاف سے بھروں. کیا زمین میرے اختیار میں ہے؟ زمین تو چھوڑو, میرے اختیار میں شاید ایک شہر بھی نہیں ہے, تو میں کہاں سے شروع کروں؟ वो आएंगे जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। मुझसे मुतालबा नहीं किया कि मैं पूरी जमीन को अदलो इंसाफ से भरूं, तो मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? एक जुमले में अर्ज करूंगा, पहले अपने दिल पे अदलो इंसाफ नाफिज करो। अपने ज़हन व क़ल्ब के ऊपर अदलो इंसाफ नाफिज करें, यहां से शुरू करें। भाई हम लोग इतनी बातें करते हैं, हम पूरी दुनिया में परचम लहराएंगे, पूरी दुनिया में परचम अहले बैत पहुंचाएंगे। मैं सबसे पहले अपने आप से एक बात कहता हूं, तुम जो दुआ करो पूरी दुनिया में परचम अहले बैत फैलाऊंगा, ये बताओ तुम्हारे दिल पे परचम अहले बैत लहरा रहा? आप कहेंगे बिल्कुल लहरा रहा। अगर मैं लहरा रहा होता तो मैं क्यों यहां पर आया फर्श अज़ा में? ये एक पहलू है आपकी अच्छाई का, और ये काबिल कदर है और ये काबिल सताइश है। लेकिन एक और मसला भी है, इसके बाद 22 घंटे और भी हैं जिंदगी के अंदर, वहां किसका परचम लहरा रहा है? इन 10 दिनों के बाद 365 दिनों में से 355 दिन और बचेंगे, उन पर किसका परचम लहरा रहा है? आए सईदुल शोहदा का परचम पार्ट टाइम लहराने के लिए है। आजम शुरू यहां से होगा। सबसे पहला काम जो मुझे और आपको करना पड़ेगा, हम अज़ादारन सईदुल शोहदा है, उनकी शहादत की याद में यहां पर आए, उनके नाम पे जान निसार करना चाह रहे हैं। और मैं जो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, यकीन फरमाई मैं आपके बारे में और आपके इस जज्बे को समझता हूं। कतअन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा जाहिरी तौर पर गलती कर रहा है तो इमाम हुसैन के लिए जान नहीं देना चाहता, नहीं जान देना चाहता है। इस बात को हमने अच्छी तरीके से समझा, किसी इंसान की जिंदगी की जाहिरी गलतियां इसका मतलब यह नहीं कि वह जज्बात में सच्चा नहीं है, नहीं, जज्बात में सच्चे हैं। मैंने खुद अपनी जिंदगी के अंदर दसियों लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके शायद बाज अमाल इतने अच्छे नहीं है, लेकिन सईदुल शोहदा के लिए अपने जज्बात में सच्चे हैं। सिर्फ एक मामला है, समझ नहीं पाए मामला कहां तक जाना चाहिए था। इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे हर क्लास में सारे बच्चे एक ग्रेड नहीं ला रहे, लेकिन आरजू सबके दिलों में एक ग्रेड की है। ये जितने लोग हैं, और मैं मुतमईन हूं एक बात के ऊपर, कोई कैसा भी है अगर बस इतनी आरजू रख ले कि मैं सईदुल शोहदा के नजदीक जाना चाहता हूं, तो फिर एक जुमला हमेशा जहन में रखे, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। अज़ान मोहतरम, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था मैं हर रोज कुछ ना कुछ अमल की बात कहूंगा, मैं अमल की पहली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। 2013 नवंबर 2013, अगर आप अमल की पहली बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अगर अब तक नहीं कर रहे थे अब पूरी कोशिश कर लें कि हर रोज कम से कम एक सैयदुल शहदा की ज्यारत जरूर करें, एक ज्यारत जरूर पढ़ें, चाहे ज्यारत वारसा, चाहे ज्यारत अरबईन, चाहे ज्यारत आशूरा, चाहे और अहले बैत अथार की ज्यारतों में ज्यारत अमीनुल्लाह, ज्यारत जामिया है, जामे सगीरा, जामे कबीरा, कोई भी एक ज्यारत हर रोज इमाम हुसैन की एक ज्यारत जरूर कर लें। और मैं क्यों आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ एक तवज्जो की खातिर जो सईदुल शहदा के बारे में रसूल अल्लाह के इस कौल के अंदर है। आप इस कौल पे तवज्जो फरमाइएगा, दुरूद भेजेगा, मोहम्मद व आले मोहम्मद इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, सैयदुल शहदा हिदायत का चिराग है और नजात की किश्ती है। हिदायत का चिराग है क्या मतलब, यानी अगर किसी को रास्ता नजर नहीं आ रहा तो हुसैन की जात रास्ता दिखाएगी। अगर कोई गुमराही के दलदल में फंस रहा है तो उसको चाहिए किस किश्ती में बैठ जाए, सैयदुल शहदा की किश्ती में बैठ जाए, सफीनतुन नजात है ये। अब मैं आपकी खिदमत में सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, आपको खतरा नहीं है कि गुमराही की तरफ चले जाएं इस माशरे में रहते हुए, गैबत के इस दौर में रहते हुए, जिसके बारे में हमारे पास रिवायात मौजूद हैं कि एक लुकमा हलाल कमाना हाथ पर पूरे दिन अंगारे रखने से ज्यादा सख्त है। इस दौर में रहते हुए गुमराही का खतरा नहीं लगता आपको, आपको नहीं लगता है खतरा कि खुदा ना करे नाउज़ बिल्ला اگر میری اولاد کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایک خطرہ لگ رہا ہے تو پھر ہدایت کی کشتی میں سواری کیوں قبول نہیں کر رہے؟ ان الحسین مصباح الہدا، آپ کے سامنے بہت آسان راستہ ہے، آپ ہر روز سید الشہداء کی پورے دل کے ساتھ ایک زیارت کریں اور امام سے کہیں مولا آپ کا نام اس لیے لیا ہے مجھے ہدایت نصیب ہو جائے، آپ کی مدد لینا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، خاص کر جو چند جوان یہاں پہ تشریف فرمائے، چند نہیں کافی بڑی تعداد میں تشریف فرمائے، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، دیکھو 50 سال کے بعد تم کو پلٹ کر پشیمانی نہ ہو، 50 سال کے بعد اپنی زندگی پہ واپس دیکھو تمہیں افسوس نہ ہو کہ ہم نے زندگی کہاں گزار دی. اگر اس پشیمانی سے بچنا چاہتے ہو اپنی جوانی کے زمانے میں امام حسین کا ساتھ لے لو، اور ساتھ صرف 10 دن کے لیے مت لو، پورے سال کے لیے رکھو. اگر تم نے یہ کام کر لیا، مجھے 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، بحمد اللہ رب العالمین میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں اس کے اوپر، 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اس 30 سال کی طالب علمی میں میں نے جو چند باتیں سیکھی ان میں سے ایک بات یہی ہے، اگر کوئی ہر روز سید الشہداء کی زیارت کرے اور ان سے ہدایت مانگے، قسم کھا سکتا ہوں گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصدق الصادقین کا قول ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ حتیٰ کسی عالم نے نہیں کہا ہے، یہ اصدق الصادقین نے کہا ہے، اس نے کہا جس کے لیے خدا کہتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ھو الا وحی یوحا، یہ وحی خدا ہے کہ حسین سفینۃ النجات ہے. اگر سید الشہداء سفینۃ النجات ہیں تو پھر ہدایت کی آپ کو مشکل کیا ہے؟ اور عزیزو میں ہمیشہ اس بات پہ اصرار کروں گا، یہ محبت اور تعلق ایک طرف کا نہیں ہے. میں نے بات شروع کی تھی لیکن کہیں اور پہ جانا پہ مجبور ہو گیا، ہم لوگ دنیا کی ہر چیز سے تعلق بنا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر سے تعلق بنا سکتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگنے لگے، آپ اپنی گاڑی سے تعلق بنا سکتے ہیں، آپ اپنی زمین سے تعلق بنا سکتے ہیں، آپ اپنی نوکری سے تعلق بنا سکتے ہیں، پیسے سے تعلق بنا سکتے ہیں، نہیں یہ سارے تعلقات ایک طرف کے ہوں گے، اس میں کوئی پہچان نہیں ہوگی. زمین آپ کو پہچانتی ہوگی؟ زمین کو کیا پتا کہ آپ نے اس سے کتنی محبت کے تعلقات جوڑ لیے، اس کے اوپر ساری زندگی ضائع کر لی، زمین کو کیا پتا؟ ہاں انسانوں سے آپ تعلقات بنائیں تو شاید اس کو پتا ہوگا کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے، لیکن پھر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، جب اس کو بے وفائی دکھانی ہوئی تو دیر لگے گی؟ نہیں. دنیا میں داستانیں کم ہیں کیا؟ آپ نے کسی کے لیے سب کچھ کر دیا، اپنی پوری زندگی کو قربان کرنے کو تیار ہیں، اور اس کو بے وفائی دکھانی پڑی تو وہ دکھا دے گا. اور اب اس تعلق پر آتے ہیں جو ایک طرف سے نہیں ہے، دو طرف سے ہے. اگر میں امام حسین سے تعلق جوڑ لیتا ہوں، اب میں نے اس سے تعلق جوڑا ہے جس میں سوائے وفا کے کچھ امکان نہیں ہے. عزیزان محترم، آدھے سے زیادہ کام تو ہو چکا ہے، یہ کہ آپ یہاں تشریف فرمائے امام حسین کو نہیں پتا. یقین فرمائی، میں بعض اوقات سوچتا ہوں خدا تعالیٰ نے ہمارے کام کو کتنا آسان کر دیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم ایسے خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں امام حسین کا نام پہلے سے تھا، آدھا کام تو ویسے ہی ہو گیا ہے. اور یہ کہ میں نے 40 سال 30 سال حتیٰ ایک دن امام حسین کو یاد کیا ہے، امام کو نہیں پتا کہ میں نے یاد کیا. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے، اگر کوئی یہاں پر آیا نا اور وہ تھوڑا سا بھاگا ہو امام کی عزا کے لیے اور اس بھاگنے میں تھک گیا ہو، تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں امام اس کے تھکنے کو بھی احساس کر رہے ہیں. یہ خدا کا نظام ہے، خدا کا نظام بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے سورہ یاسین کے اندر دیکھا، سورہ یاسین کے اندر جب لوگ وہ جو ملا درباری تھے وہ مارنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، ایک بندے نے سن لیا اور اس نے جا کر اطلاع دی، جاء من اقصى المدینہ وہو یسعى، قرآن کریم فرماتا ہے اور وہ بھاگ رہا تھا. تو خدا اپنے راستے میں بھاگنے والے کی تھکاوٹ کو بھی احساس کر رہا ہوتا ہے، وہ بھاگ رہا تھا. خوش نصیب ہیں وہ جن کے چاہنے والے سید الشہداء کی عزا کے نام پہ شہید ہوئے ہیں. نہیں معلوم کتنے لوگ عزا کے نام پہ شہید ہوئے ہیں، لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں اپنی زندگی کے لیے، اور آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کہیں مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی ایک بندہ ہے جس نے میری وجہ سے کوئی قربانی دی ہے، میں انڈپٹڈ ہوا یا نہیں ہوا؟ میں تو مقروض ہو گیا نا. مجھے پتہ چل گیا اس آدمی نے میری وجہ سے کوئی قربانی دی ہے، مثلا میری وجہ سے نہیں، میرے بچوں کی وجہ سے، پھر میں انڈپٹڈ ہوں، میں مقروض ہو جاؤں گا اس کا. کیوں؟ اس نے میرے اوپر ایک احسان کر دیا ہے، اس نے مجھ سے ایک تعلق بنا لیا. وہ کچھ بھی نہ مانگے اور مجھے پتا چل جائے اس نے میرے لیے کچھ کیا ہے، تو میری شرافت یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے اس کے لیے کچھ کر لینا چاہیے. حضرت یہ تو بہت عجیب ہو گیا کہ خدا نے ہمیں نہ سمجھتے ہوئے بھی سید الشہداء سے متصل کر دیا ہے. ہمیں نہیں پتا کیسے ہوا یہ، لیکن ہو گیا. اب یہ جو آپ عزائے سید الشہداء میں آئیں، یہ ایک طرفہ نہیں ہے، یہ سید الشہداء بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کون سے چاہنے والے یہاں تک آئے. اور اب یہ حالت ہے، وہ یہ چاہیں گے یہ بندہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، وہ چاہیں گے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے میں ان کو ہدایت کی سمت لے جاؤں. آدھے سے زیادہ کام ہو چکا ہے، اب مجھے صرف اتنا کرنا ہے مولا سے کہوں، مولا آپ تو چاہ رہے ہیں نا کہ میں ہدایت حاصل کر لوں، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں ہدایت حاصل کر لوں، میں آپ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. ایسا ان کا ہدف یہ یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا ہدف ہے، اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی. کہاں سے شروع کریں؟ میں نے ایک جذباتی سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور کل کوشش کروں گا جذبات اور عقل کے اوپر تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں نے ایک جذباتی سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ پہلے آپ اپنے ذہن پر اور اپنی عقل کے اوپر عدالت کا پرچم لہرا دیں. یہ عدالت کا پرچم کیسے لہرائیں؟ سادہ سا ایک کام کریں، جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں، اگر کوئی میرے ساتھ یہ کرے تو مجھے اچھا لگے گا؟ سادہ سی بات پوچھیں. آپ باہر نکل رہے ہوں گے نا، باہر نکل رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کے جوتے ایسے ہی پڑے ہوئے ہوں گے، اور آپ جب باہر نکل رہے ہوں گے تو آپ کسی کے جوتے کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے، صحیح ہے؟ جب کسی کے جوتے کو آپ کچلنے لگے تو اپنے آپ سے پوچھے گا کوئی میرے جوتے کے اوپر اس طرح رگڑتا ہوا جائے مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. آپ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ عدالت یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ اس مختصر سے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، کئی سو افراد یہاں پر ہیں، ممکن ہے آپ کو کسی کو تھوڑا سا پریس کرنا پڑ جائے. اگر آپ کو پریس کرنا پڑے، فوراً اپنے آپ سے پوچھے گا کوئی مجھے اس طریقے سے پریس کرے مجھے اچھا لگے گا؟ آپ نے جیسے ہی عدالت کا یہ کام شروع کیا، ایک دم سے آپ کی دنیا کچھ اور ہے، اب آپ کہیں اور جا رہے ہیں. کوشش کریں اپنی زندگی میں عدالت کی طرف جائیں، عدل و انصاف کی طرف جائیں. اور کل انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا تو ہم جذبات اور عقل کے اوپر خاص کر چند رائز پیش کریں گے. اہل بیت کے ماننے والے بہت عاقل انسان ہیں، اور ہمیں مسلسل کوشش کرنی پڑے گی. یہ جو 250 سالہ جد و جہد ہے اہل بیت کی، اس کا ہم ملاحظہ کریں. آج میں ان مقدمات کو طے کرنے کے اندر مشغول رہا، کل میں کوشش کروں گا انشاءاللہ یہ جو 250 سال اہل بیت کی سیرت ہے، اللہ کے نبی کی وفات سے لے کر غیبت صغریٰ کے شروع ہونے تک، اس میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان کی خاصیتیں کیا تھیں. ہمیں ویسا بننا ہے، ہمیں ویسا بننا ہے. اور اس پہ بھی اگر ممکن ہوا تو عرض کروں گا کہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اذان محترم، اگر ایک بچہ 5ویں کلاس کے اندر ہے اور ایک امتحان دیتا ہے اور اس میں اے گریڈ لے لیتا ہے، تو کیا 10ویں کلاس کے امتحان میں وہی کچھ لکھ کر اے گریڈ لے لے گا؟ پی ایچ ڈی میں بھی وہی چل جائے گا؟ آپ کب تک 5th گریڈ میں رہنا چاہتے ہیں؟ اوپر کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ آپ کا 5th گریڈ ختم ہوئے بہت مدت ہو چکی ہے، اوپر آئیے بابا، آپ کو بہت ترقی کرنی ہے. اور ان تمام ترقیوں کا محور وہ عدالت کا پرچم ہوگا. آپ وہاں سے شروع کریں گے. بحمداللہ رب العالمین خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑی ایک آسانی کر دی ہے, بہت بڑی ایک آسانی کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہی کہ ہمارے دلوں میں امام حسین کی یاد آ گئی. اصل انسانوں کو اگر اس اعتبار سے دیکھیں دو طرح کے دیکھیں گے آپ. ایک وہ انسان دیکھیں گے جن کے دل شقی ہوں گے, شقی ہوں گے, سخت ہوں گے, سخت دل ہوں گے. اور کچھ انسانوں کا آپ ایسا دیکھیں گے ان کے دل بہت نرم ہوں گے. اور جو بھی امام حسین کا ماننے والا ہوگا اس کا دل نرم ہوگا, اس کا دل بہت نرم ہوگا. کیوں نرم ہوگا؟ اصلا اس انسان کی لغت ہی کچھ اور ہے. ہمیشہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, اہل بیت کے ماننے والے, سید الشہداء کے غم میں رونے والے کی لغت ہی کچھ اور ہے, اس کی ڈکشنری کچھ اور ہے. اور یہ ڈکشنری ایسی ہے کہ یہ کسی لینگویج کے اندر لمیٹڈ نہیں ہے, یہ لینگویجز سے باہر نکل گئی ہے. اس کے اندر صرف جذبات ہیں, اور چند جذبات کا ذکر کریں فوراً سب کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے. اب دیکھیے آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, محرم کا مہینہ ہے, کس طرح آپ کی لغت تبدیل ہو گئی ہے کربلا کے ذریعے سے, کیسے آپ کی لغت ہے. اگر میں آپ سے کہوں ایک پیاسی بچی, دیکھیے آپ کو فوراً سمجھ میں آ رہا ہے, فوراً آپ کا ذہن منتقل ہو رہا ہے ایک پوری تصویر کی طرف. اور یہ کربلا نے ہمارے ساتھ کیا ہے, کربلا نے ہمیں کسی اور طرح کا بنا دیا, جذبات ہمیں دے دیے, ہمارے دلوں کے اندر رقت ڈال دی. اور یہ سید الشہداء کا احسان ہے. ایسے آج دوسری محرم کی شب ہے, کل ہم نے سید الشہداء کی مدینے سے روانگی کے بارے میں چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کیا. نہیں معلوم یہ قافلہ خدا نمتال کی کن کن نعمتوں سعادتوں پر مشتمل قافلہ ہے یہ, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں بہت آسانی سے روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی ممکن نہیں تھا جو اس قافلے کے اندر چل رہے تھے. لہذا پورا خدائی نظام اس قافلے کے ساتھ چل رہا تھا, پورا خدائی نظام اس قافلے کے ساتھ تھا. قافلے کے چلنے میں کئی واقعات پیش آتے رہے جن کی کچھ سیاسی پہلو ہیں, کچھ اجتماعی پہلو ہیں, اور کچھ تاریخی پہلو ہیں. فرزدق سے ملاقات کیسے ہوئی ہے, کس مقام پر ہوئی ہے, کیا گفتگو ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ ان تمام کی تفصیلات کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. لیکن بہرحال ایک عجیب واقعہ کہ جو مقرر واقعات میں سے ایک واقعہ بنتا ہے, ایک موقع کے اوپر سید الشہداء تشریف فرما تھے اور چلتے چلتے ایک موقع کے اوپر گھوڑے ہی کے اوپر ذوالجناح کے اوپر ہی ان کی تھوڑی دیر کے لیے گویا آنکھ لگ جاتی ہے, اور حضرت علی اکبر گویا بہت نزدیک چلا کرتے تھے اپنے والد گرامی کے. حضرت علی اکبر اپنے باپ کے بہت نزدیک تھے. نہیں معلوم سید الشہداء نے کس طرح علی اکبر کی شہادت کو برداشت کیا, یہ بڑی بات تھی. سید الشہداء تھوڑی دیر کے لیے گویا سو جاتے ہیں, آنکھ لگ جاتی ہے, اور جیسے ہی اٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر تشریف لاتے ہیں فوراً اور کہتے ہیں بابا خیریت ہے, آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا. فرمایا علی اکبر میں نے خواب دیکھا, اور میں نے خواب دیکھا جیسے ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور پیچھے سے کوئی منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے. جیسے حضرت علی اکبر نے یہ سنا وہ ہاشمی جوش, ہاشمی غیرت, فوراً اپنے والد گرامی سے ایک بات پوچھی اور کہا بابا السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا خط ان ہم حق پر ہیں. فرمایا اگر ہم حق پر ہیں اذن لا ابالی, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت کس انداز میں آتی, میں موت کے لیے تیار. یہ قافلہ کربلا کی سرزمین سے نزدیک ہو گیا. مختلف منزلیں جو گزرتی رہی ہیں، مختلف واقعات ہیں جو پیش آتے رہے ہیں. ایک موقع کے اوپر ایک زمین کے نزدیک پہنچے ہیں، سید الشہداء نے اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں سے کہا کہ اے ماننے والوں، یہاں پر ہمارا پڑاؤ ہوگا، یہاں پر ہم خیمے لگائیں گے. تو ایک موقع کے اوپر ایک پیغام پہنچانے والا سید الشہداء کے سامنے آیا گویا، اور اس نے کہا کہ مولا آپ کی بہن نے ایک پیغام پہنچایا ہے. پین سے واپسی پر ایک زمین کے اوپر رکے ہیں، اور ایک زمین کے اوپر رکے اور گویا امام حسن مشتبہ کے زانوں پر سر رکھتے ہوئے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھ لگی ہے، اور وہ اٹھے تو انہوں نے بھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور گویا عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ مولا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں فرمایا، اور مولا نے ایک عجیب جملہ فرمایا، فرمایا اے عبداللہ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا حسین خون کے دریا میں غرق ہو رہا ہے. وہ مدد کے لیے بلا رہا ہے اور کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. عزیزو یہ کربلا کی زمین ہے، یہ کربلا کی زمین، اور اگر اس زمین کا کوئی اور انسان سند پیش کرے، اس کی اسناد پیش کرے، تو ہم مطمئن ہو کر کہہ سکتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اس زمین پر سید الشہداء پہ گریہ نہ کیا. اس زمین کے اوپر سید الشہداء کے واقعے پر سب نے گریہ کیا. بس ایک موقع آیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا پیغام آیا کہ اے بھیا اس جگہ پہ قیام نہ فرمائیے، جب سے یہاں پہنچے ہیں دل میں پریشانی ہے. سید الشہداء نے کسی کو بلایا اور پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے. کوئی شخص نزدیک آیا اور اس نے کہا کہ مولا اس جگہ کو ہم نینوا کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے. ایک اور آیا اور اس نے کہا کہ مولا ہم اسے شط فرات بھی کہتے ہیں. فرمایا کیا کوئی اور نام ہے. ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا ہم اس کو تف بھی تعبیر کرتے ہیں. اور کوئی اور بڑھا اور اس نے کہا کہ مولا ہم اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. اور جیسے امام نے سنا، یہ جملہ مقتل کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، اے شخص یہ کرب اور بلا کا مقام ہے. اور اس کے بعد پوری تفصیل سے ارشاد فرمایا، فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم پر پانی بند ہوگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے لاشیں گریں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے مزار بنیں گے. کوئی امام نے ایک جملے کے اندر قیامت تک کے سارے واقعات کو سمیٹ ڈالا. بس پڑاؤ کا حکم دیا اور بنی اسد جو اس علاقے کے نزدیک رہا کرتے تھے، بنی اسد کو طلب کیا اور بنی اسد کو بلا کر ان سے کہا کہ اے بنی اسد، ہم یہ زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے پاس تاریخی واقعات ہیں. سید الشہداء نے کیوں اس زمین کو خریدا، اس کے نہیں معلوم کتنے دلائل ہو سکتے ہیں. سید الشہداء نے بنی اسد سے کہا کہ اے بنی اسد، ہم یہ زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں. بنی اسد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پہچاننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ مولا زمین حاضر ہے، ہم غلام ہیں، زمین آپ کی ملکیت ہوتی ہے. فرمایا نہیں، ہم اس کو خریدیں گے اور تمہیں پیسے بھی ادا کریں گے. پیسے دے کر سید الشہداء نے کربلا کی زمین کو اپنے نام کروایا، اپنے نام کیا. اس کی باقاعدہ سند تیار ہو گئی، سید الشہداء کے نام وہ زمین کر دی گئی. اور اس کے بعد بنی اسد کو بلایا اور کہا کہ اے بنی اسد، ہم نے تم سے اس زمین کو خریدا، تمہیں اس کے پیسے بھی دیے، اور اب ہم تمہیں اس زمین کا واقف بھی بناتے ہیں، اس زمین کے نگہبان تم ہی رہو گے. انہوں نے کہا کہ مولا آپ کی عنایت ہے کہ ہم اس زمین کی دیکھ بھال کریں گے، لیکن ہم دیکھ بھال کس چیز کی کریں گے، یہاں ہم کیا سنبھالیں گے. مولا نے فرمایا بنی اسد، تم ہم سے تین وعدے کرو، بس تین وعدے کر لو ہم سے. بنی اسد نے کہا ہم غلام ہیں، آپ مالک اور آقا ہیں، آپ ہمیں حکم فرمائیے. فرمایا نہیں، یہ اس زمین کو تمہیں دینے کے بدلے میں تین وعدے ہم تم سے لے رہے ہیں. پہلا وعدہ کیا ہے؟ کہا ہے بنی اسد، دیکھو جب ہمارے لاشے بے گورو کفن پڑے ہوں تو دفنا دینا. عزیزو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نواس رسول کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوگا اور کوئی نہیں دفنائے گا. فرمایا مولا
کیا ہم پر یہ وقت آئے گا کہ آپ کا لاشا بغور و کفن ہوگا اور میں کہوں گا کہ ابھی تو مولا نے بیان نہ کیا ورنہ مولا بتا دے کہ لاشے کے اوپر گھوڑے بھی نہ آئے گا. ہمارے سب ہمارا لاشا تو گورو کفن ہوگا, ارے ہمارے لاشے کو دفنا دینا. بنی اسد نے کہا کہ حکم کے مطابق عمل انجام پائے گا.
فرما بنی اسد دوسری بھی ایک وصیت تمہیں ہم کر رہے ہیں. کہا مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا دیکھو بنی اسد, جب ہماری یہاں پر قبر ہوگی تو ظالم حکمران ہماری قبر کو مسمار کرنے آئیں گے. دیکھو کبھی ہماری قبر کے اوپر پانی نہ بہانا, کہیں یہاں پر حال نہ چلانا. نہیں معلوم ظالموں نے کتنی جد و جہد کی کہ یہ قبر کا نشان ختم ہو جائے. اللہ نے توفیق دی تو میں اگلے دنوں میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ کیوں قبر سے لڑ رہے تھے, یہ ظالم کیوں قبر سید الشہداء کو ختم کرنا چاہتے تھے. سید الشہداء نے پہلے دن سے بندوبست کیا, بنی اسد سے کہا کہ اے بنی اسد حالات کچھ بھی ہو جائیں ہماری قبر کا نشان باقی رکھنا, اس کے اوپر پانی جاری نہ کرنا, اس کے اوپر حل نہ چلانا. بنی اسد نے اسے قبول کیا, اپنی ذمہ داری میں لے لیا. اور عزیزو اگر آپ سے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا مجلس کے دوران, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو محبت آپ کی سید الشہداء کے ساتھ ہے یہ ایک طرف کی نہیں ہے, یہ دونوں طرف کی محبت ہے. اگر آپ چل کر بھی آئے نا تو امام حسین کو آپ کو چلنے کی تھکاوٹ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اگر کسی بہن نے کوئی مشکل اٹھائی ہے تو بی بی زینب کو اس کی مشکل سمجھ میں آ رہی ہے. اگر آپ اس کے اوپر مجھ سے دلیل مانگیں گے تو میں کہوں گا یہ جو بنی اسد سے تیسرا جملہ کہا ہے اس کے اوپر غور کرو. بنی اسد سے کہا ہے بنی اسد یہاں ہماری قبر کا نشان ہوگا, ہمارے چاہنے والے آئیں گے تو دیکھو 3 دن تک کھانا اور پانی تم دے کر آنا. ارے میں کہوں گا بولا, ارے میرے عظیم شان بولا, ابھی آپ نے 3 دن پانی کے بغیر رہنا, آپ کے بچوں نے پیاسا رہنا, بولا ہماری پیاس کو سوچ رہے ہیں.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما, پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے فرزند مبارک کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. تو نے ذکر حسین میں رونا نصیب کیا ہے, ہمیں قیامت کے لیے شفاعت حسین سے سرفراز فرما. نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو عزتداران سید الشہداء میں قرار فرما, اس امامت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.